بہت شکریہ، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بہت بہت شکریہ، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بہت شکریہ، آپ سب کا شکر گزار ہوں، بہت شکریہ، آپ سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، شکریہ۔
جو کوئی بھی رہبر معظم کی سوان حیات پر غور کرے اور عوام کے ساتھ رہبر معظم کا رویہ دیکھے تو ایک دلچسپ چیز اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی اور ہر مرتبہ اس کا تکرار ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی لوگ ایسے نعرے لگاتے ہیں جن میں آقا خامنائی کا نام یا ذکر آتا ہے، آقا خامنائی اسے بہت ہی خوبصورت انداز سے روکتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو نعروں کو نہیں روکتے۔ یہ کچھ مناظر رہبر کے ساتھ تجدید عہد کے ہیں کہ آئیے ہم شروع سے اس نعرے کو ملاحظہ کرتے ہیں۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، پروردگار آپ کو محفوظ رکھے، سلامت رہے، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں سر، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ برائے مہربانی آپ لوگ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، چونکہ کچھ مرد اور خواتین دھوپ میں کھڑے ہیں، برائے مہربانی آپ لوگ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، بہت شکریہ، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شکریہ، شکریہ، تشریف رکھیے۔
تہران سے کافی دور شمال ایران میں اور موسم گرما میں اچانک آسمان سے لوگوں پر بارش برسنے لگی۔ رہبر معظم نے تاکید کے ساتھ عوام سے تقاضا کیا کہ بارش کی وجہ سے منتشر ہو جائیں اور گھروں کو چلے جائیں، لیکن رہبر کے ساتھ وفائے عہد کی خاطر کوئی نہ گیا۔
آپ کو کب تک ہم اس بارش میں روکے رکھیں گے؟ یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت اور عقیدت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں اس چھت کے نیچے بیٹھا ہوں اور آپ بارش میں کھڑے ہیں، یہ وہ بات ہے جو مجھے ناگوار ہے۔ پروردگار، بحق محمد و آل محمد، جیسے آج یہ باران رحمت اس عوام پر برس رہی ہے، اپنی رحمت، فضل و ہدایت ہم سب پر نازل فرما۔
اس فلم میں علی بن جواد حسینی خامنائی کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی، زندگی کے وہ پہلو جن کے بارے میں پہلی مرتبہ بات ہوگی۔
تو خامنائی تم ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر بولا، اچھا تو یہ جس خامنائی کی باتیں کرتے ہیں وہ تم ہو؟
کسی کے حسب و نسب کے بارے میں معلومات صرف اس کے آبا و اجداد کا نام و نشان جاننے کی خاطر نہیں ہوتی، بلکہ اس شخص کی اندرونی صلاحیتوں اور توانائیوں کو جاننے کی کوشش ہوتی ہے، جو شخصیت کی تکمیل اور کردار کی تشکیل کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ آبا و اجداد کے جن سے ہمارا خونی اور نسلی رشتہ ہوتا ہے، ان کی تاریخ اور ان کا کام ذخیرے کے طور پر نسل در نسل منتقل کیے گئے ہیں۔ وہ ذخیرہ انسان کی اندرونی صلاحیت ہے جو اسے موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اثر و نفوذ پیدا کر سکے یا حتیٰ ایک سردار بن سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ علی خامنائی کے اجداد کون ہیں۔ علی خامنائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوادگان میں سے 38ویں نسل میں ہے۔ آپ کے جد بزرگ اور آپ کے درمیان 38 نسلوں کا فاصلہ ہے، جو کہ 38 نوادگان میں تقسیم ہے۔ آپ کا نسب خاص طور پر چوتھے امام زین العابدین ابن حسین بن علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ اجمعین سے جا ملتا ہے۔ آپ کے اجداد کے ناموں میں جو چیز واضح نظر آتی ہے وہ دینی رجحان ہے۔ اسی طرح ان ناموں سے ہمیں ان کے نسل در نسل دینی و علمی مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب بتاتا ہے کہ آپ مکہ کے مشہور عرب قبائل میں سے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ تو پھر کیا چیز باعث بنی کہ آپ فارس تشریف لے آئے؟ ایرانی جغرافیہ باعث بنا کہ اکثر شیعان علی پناہ لینے اور بنو امیہ و بنو عباس کے مظالم سے فرار کی خاطر وہاں چلے جائیں، بلکہ آئمہ شیعہ بھی اپنے پیروکاروں اور فقہ و علماء کو یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ ایران ہجرت کر جائیں اور وہیں سکونت اختیار کر لیں۔ شہری، ساوا، قم، قاشان اور عراق قدیم زمانے سے ایسے علاقے تھے جن کی طرف شیعہ فقہ اور عوام سفر کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے سید علی خامنائی کے اجداد بھی تھے کہ جن میں اکثر قدیمی مرکزی عراق میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ عراق میں رہنے والے میر سید محمد مدائنی کا مزار ہے، جو آقائے خامنائی کے 28ویں جد ہیں۔ ان کے سوان عمر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جزیرہ عرب سے عراق کی جانب ہجرت کی اور تفرش شہر میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ واقعہ قریباً 1000 سال پہلے کا ہے۔ سن 970 عیسوی کی ایک رات جب وہ نماز تہجد پڑھ رہے تھے، بنو عباس کے گماشتوں نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ شاہ صفی دور میں عباس کبیر کی حکومت میں ان کی قبر پر ایک زری بنوائی گئی، اور آج تک یہ مقام ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تفرش سے کچھ دور عراق کے پہاڑوں کے پیچھے ہزاوا گاؤں چھپا ہوا ہے۔
اگر آپ ہزاوا کے اطراف میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں بہت سارے چشمے پائے جاتے ہیں۔ قدیم کتابوں میں اس کا نام ہزار آبا تھا، جو بعد میں مختصر ہو کر ہزاوا رہ گیا۔
یہاں گاؤں کے سامنے پہاڑی کے اوپر ایک زری ہے، جسے رہبر معظم کی 27ویں جد سے منسوب کیا گیا ہے۔ اور ان کا نام سید احمد ابن سید محمد تھا۔ وہ ایک فقیہ اور مبلغ تھے۔ وہ اسلام محمدی اور 12 امامی مذہب کی نشر و اشاعت میں مصروف رہتے تھے، لہٰذا ان کے پیروکاروں میں کثیر عوام شامل ہو گئی تھی۔ اسی بنا پر بنو عباس نے ان کا پیچھا کیا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کے ہمراہ حزاوہ گاؤں میں پناہ لی، لیکن دشمن فوجوں نے وہاں حملہ کر دیا۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن آخر کار اپنے پیروکاروں سمیت شہید ہو گئے۔
ان کی سوانح حیات میں ملتا ہے کہ وہ تفرش شہر میں تبلیغ دین اسلام میں مشغول رہتے تھے۔ وہ اس ناشری یعنی 12 امامی مسلک رکھتے تھے، اور پھر بنی عباس یعنی عباسیوں نے ان پر حملہ کیا۔ انہوں نے عباسیوں کے خلاف قیام کیا۔ یہی چیز باعث بنی کہ عباسیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ انہوں نے حزاوہ کی پہاڑی آشان آباد میں پناہ لی۔ وہیں دشمن فوجوں سے جنگ ہوئی اور آپ شہید ہو گئے۔
سلطان کا لقب ایرانیوں نے سید احمد کی باوقار شخصیت کو دیکھتے ہوئے دیا ہے، جو کہ ان کی عظمت و جلالت پر دلیل ہے۔ اس بنا پر وہ لوگوں کے درمیان بنام امام زادہ سلطان سید احمد مشہور ہو گئے۔
1379 یعنی 2000 عیسوی میں آقائے خامنائی نے یہاں کا سرکاری دورہ کیا۔ ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وہ اسی دروازے سے داخل ہوئے اور پھر زیارت کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر منبر پر گئے، لوگوں سے خطاب کیا اور کہا، مجھے فخر ہے کہ یہ بزرگوار میرے جد امجد ہیں۔
اگر ہم آقائے خامنائی کے اجداد کی ایران ہجرت کو دیکھیں تو ہم آذربائیجان شرقی پہنچتے ہیں۔ عراق سے ایران کے شمالی مغربی بلند ترین مقام کی جانب اس گھرانے کی ہجرت کی کوئی تاریخ بیان نہیں ہوئی۔
آقائے خامنائی کے اجداد میں سے ایک بلند مرتبہ عالم دین تبریز کے علاقے زنوز میں شہید ہوئے اور وہیں دفن ہیں۔ جب آقائے خامنائی ملک صدر تھے، انہیں اطلاع دی گئی کہ آپ کے جد کی قبر خراب ہو رہی ہے اور گر گئی ہے، ان کا جسد مبارک ظاہر ہو گیا ہے اور بالکل ٹھیک ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے تازہ دفن کیا گیا ہے۔
حسین تفرشی، جنہیں شہر تفرش کی وجہ سے تفرشی کہا جاتا ہے، وہ رہبر معظم کے دادا ہیں۔ آپ تبریز کے قریب خامنہ شہر میں 1222 میں پیدا ہوئے۔ اس شہر کے لوگ ترکی زبان بولنے والے آزری ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آقائے خامنائی نے ترکی زبان کہاں سے سیکھی ہے۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا مشکور و ممنون ہوں میں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے دوسری مرتبہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ میں خامنہ آؤں اور آپ مہربان اور مہمان نواز لوگوں سے ملاقات کروں۔ خامنہ شہر میری یادوں کا شہر ہے۔ میرا تحصیل علم کا شہر ہے۔ میں نے خامنہ شہر میں بہت کچھ سنا ہے۔ 20 سال پہلے جب میں اپنے مرحوم والد سے ملاقات کرنے خامنہ آیا تھا، ایک 2 گھنٹے میں یہاں ٹھہرا۔ یہاں کی مشہور چیزیں مجھے دکھائی گئیں، جیسے ایک مسجد اور ایک اہم جگہ میں نے دیکھی۔ یہ جگہیں میرے لیے بہت دلچسپ اور خوبصورت تھی۔
جناب تفرشی تبریز شہر میں کرہا باغی روڈ پر رہا کرتے تھے۔ وہ وہاں کی ایک بڑی جامع مسجد کے پیش نماز تھے۔ آقائے حسین تفرشی مشروطہ انقلاب کے حامی تھے۔ اس انقلاب کی کامیابیوں میں سے ایک یہ تھی کہ قاجار بادشاہ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ آمرانہ بادشاہی نظام کو تبدیل کر کے حکومت عوامی منتخب شدہ پارلیمان کے حوالے کرے۔ لیکن بہت جلد قاجار بادشاہ نے پارلیمانی نظام ختم کر دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر انقلاب کیا، جس کے شعلے شمالی ایران تک بھی جا پہنچے اور وہاں کے آزری زبان عوام نے ستار خان اور باقر خان کی قیادت میں انقلاب کی حمایت کا اعلان کیا۔
مشروطہ انقلاب سے پہلے آقائے خامنائی کا خاندان آذربائیجان میں بہت زیادہ متحرک تھا۔ اسی طرح تحریک مشروطہ کے دوران یہ خاندان مجاہدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ مشروطہ انقلاب کے بعد اس تحریک کے منحرف ہو جانے اور اس دور کے واقعات، یعنی 1919 میں برطانیہ کے ساتھ ذلت آمیز صلح، جس کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ سارے ایران پر قبضہ کر لیں اور اسے اپنی کالونی بنا لیں، اس موقع پر اس معاہدہ صلح کے خلاف شیخ محمد خیابانی، آقائے خامنائی کا خاندان، شہید آیت اللہ مدرس اور کچھ دوسرے لوگوں نے قیام کیا۔ اس بنا پر آقائے خامنائی کا خاندان ایک مجاہد اور سیاست سے آگاہ خاندان ہے۔ تبریز میں یہ لوگ خیابانی خاندانوں کے عنوان سے مشہور تھے، بلکہ تبریز میں ان کے پاس ایک مسجد تھی۔ اسی طرح آقائے خامنائی کے دادا، ان کے والد اور پھوپا، یعنی شہید محمد خیابانی، انقلابی تحریک کے ہراول دستہ تھے۔
شیخ محمد خیابانی آذربائیجان اور تبریز میں عوامی انقلاب کا ایک اہم ستون تھے۔ شیخ ایران میں قومی انقلاب کی ممتاز شخصیت میں سے ایک ہیں۔ وہ اس تحریک کی دینی و اصلاحی اقدار کے بانی اور محافظ تھے۔ انہوں نے سید حسین تفرشی کی بیٹی سے شادی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آقا خامنائی کے پھپھا تھے۔
میرے والد تبریز کے مشروط انقلاب کے وقت میں نوجوان تھے۔ وہ تمام واقعات کے شاہد تھے۔ مرحوم باقر خان اور ان کا ایک ہی محلہ تھا، کوچہ کرہ باغیہ۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارے مصائب و علام کو دیکھا تھا اور بیان کیا کرتے تھے۔ بعد والے واقعات میں بھی ایسا ہی ہے۔ مرحوم شیخ محمد خیابانی کے واقعے میں بھی شاہد ہیں۔ تبریز میں مرحوم شیخ اکیلے ہی ڈٹ گئے تھے۔ اہم مسئلہ وسوک الدولہ کا معاہدہ تھا۔ تہران کے کمزور حکومت کے اعلیٰ حکام نے ایک معاہدے کے ذریعے ملک کے مالی اور عسکری معاملات کو اپنے دو ہاتھوں کے ساتھ برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ تبریزی اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرحوم خیابانی اور دوسرے لوگ اس معاہدے کے خلاف ڈٹ گئے، اور پھر تبریز میں وہ ظالمانہ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ تبریز آج بھی ایسا ہی ہے۔
آیت اللہ جواد خامنائی، آقا حسین تفرشی کے بیٹے اور سید علی خامنائی کے والد۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم تبریز سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ دینی تعلیم کا حصول نجف اشرف سے کیا۔ 1310 میں تدریسی سلسلے کو شروع کرنے کی خاطر مشہد کا ارادہ کیا۔
ہمارے والد صاحب کے جوانی کے عالم میں حوزہ نجف اشرف میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور وہیں انہوں نے شادی کی۔ نجف اشرف میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ظاہراً 1309 میں مشہد چلے گئے۔ میرے خیال میں رضا خان ڈکٹیٹر کا دور تھا۔
مشہد خراسان کا سب سے بڑا شہر ہے اور تہران کے بعد ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس کی شہرت اور اس کی دلیل عظمت وہ حرم ہے جو مرکز شہر میں آستانہ رضوی کے نام سے موجود ہے۔ یہاں ائمۃ المسلمین میں سے آٹھویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی قبر مطہر ہے۔ اگر آپ اوپر سے شہر پر نگاہ کریں تو آپ مشہد شہر اور حرم مطہر کے درمیان تاریخی رابطے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے۔ یہاں جو خوشبو پائی جاتی ہے وہ اس کے مرکز سے، یعنی حرم مطہر سے، ساری گلیوں، گھروں اور سارے شہر میں پھیلی ہوئی ہے۔ کون کہتا ہے کہ شہر دل اور روح پر اثر نہیں کرتا؟ جب آپ کسی شہر کو رہائش کے لیے انتخاب کریں تو آپ جیسی خوشبو اپنے وجود میں چاہتے ہیں ویسا ہی شہر انتخاب کریں۔ حرم مطہر کے قریب یہ وہ جگہ ہے جہاں علی خامنائی دنیا میں آئے۔ یہاں ایک بچہ پرورش پائے گا جو مستقبل میں ایک ذہین طالب علم، توانا مبلغ، مضبوط مدرس، بلند پایا مجدد، عظیم انقلابی اور ہر میدان میں کامیاب شخص ہوگا۔ 1931 ईस्वी में आकाए जवाद इब्न हुसैन तफरिशी मशहद पहुंचे और फिर वहीं कयाम पजीर हो गए। मशहद के लोगों ने खामना से आए हुए आलिम दीन को खामनाई का लकब दिया और ये लकब उनके घराने और खानदान के साथ ऐसा जुड़ा कि आज उनकी पहचान बन गया। आकाए जवाद खामनाई अपने आसपास से कम ही राब्ता रखते थे और उन्होंने अपना हलका एहबाब बढ़ाने की कोशिश ना की। इसके बावजूद के वो एक मुसल्लम मुज्तहिद थे, लेकिन उन्होंने मदरसे की बुनियाद ना रखी बल्कि उनके सिर्फ चंद एक मखसूस शागिर्द थे। आकाए जवाद खामनाई ने मस्जिद सिद्दीकीन की इमामत अपने जिम्मे ली। वो आजरी तुर्कों की मस्जिद मशहूर थी जो कि सरशोर बाजार के शुरू में वाक़ थी। आप उसी मस्जिद में रहे यहाँ तक के हरम की तौसी मंसूबे में मस्जिद शहीद कर दी गई, फिर हरम के करीब उसी नाम से दोबारा मस्जिद तामीर करवाई गई। मस्जिद में अपनी इमामत के सारे दौर में वो हर रोज मगरिब व इशा की नमाज के बाद एतकादी मसाइल जैसे तौहीद व मुआद पर दर्स कहा करते थे। वो अपनी पसंदीदा किताब किफायतुल मुहिदीन से इस्तफादा करते थे। ये किताब अकीदे की इबहास में बहुत मुफीद है।
आकाए जवाद खामनाई पहले बाजार में तुर्कों की मस्जिद में आए, फिर कुछ अरसे के लिए किसी दूसरी मस्जिद में चले गए। फिर जब इस मस्जिद की तामीर नौ हो गई तो इसमें वापस आ गए। वो यहाँ मजाले से अजा और महाफिल से खिताब किया करते थे।
हमारे वालिद साहब जब से आए थे बाजार वाली मस्जिद मस्जिद सिद्दीक़िहा में नमाज जमात करवाया करते थे। अभी वहाँ से वो मस्जिद हटा दी गई है और उसकी जगह तब्दील कर दी गई है। वो मिंबर पे जाते और माह रमज़ान में नमाज ज़ोहर और असर के दरमियान रोज़े के फ़ज़ाइल और मसाइल बयान करते। मैं उस ज़माने में बच्चा था और बात तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं देखता था के दुकानदार और ताजिर लोग बैठा करते थे और उनकी बातें सुना करते थे। उनका लहजा आखिरी उम्र तक आजरी ही था। वो फारसी बोलते थे लेकिन आजरी लहजे में, इसी वजह से हमें कुछ लफ्ज समझ नहीं आते थे। वो लोगों में महबूब थे, अक्सर लोग उन्हें पसंद करते थे। जबकि वालिद साहब शोहरत नहीं चाहते थे, उन्होंने सारी जिंदगी जाहिदाना और किफायत शुआराना गुजारी है। वो बिल्कुल भी आसाइश पसंद नहीं करते थे।
आकाए जवाद खामनाई का मशहद आना और फौज के सरबरा रजा पहलवी का ईरानी बादशाह बनना इत्तफाकी तौर पर एक ही दिन है जिसने 1303 में आखिरी काजार बादशाह को माजूल करके ये मनसब खुद संभाल लिया था। इस काम के साथ उसने पहलवी खानदान की हुकूमत का आगाज किया। रजा शाह पहलवी मुसलसल कुम और मशहद के मराजा के साथ खसमाना रवैया रखे हुए था। खास तौर से हिजाब पर उसकी तरफ से पाबंदी और उमूमी जगहों पर हिजाब उतार देने का हुक्म, लोगों को उलमा का लिबास ना पहनने और मगरबी लिबास पहनने की ताकीद ने माहौल में तनिश पैदा कर दी थी।
मेरे वालिद एक जैयद आलिम दीन थे और मरहूम आकाए नाइनी के शागिर्दों में थे। नजफ में रहते थे। मरहूम नाइनी ने किताब तंबीहुल उम्मा व तंजीलुल मिल्ला लिखी थी जिसमें इस्लामी हुकूमत के नज़रिए पर तफसीली गुफ्तगू की गई थी। इस मसले पर वो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह जैसा नज़रिया ही रखते थे। चूंकि हमारे वालिद बिल आखिर सैयदुश्शहदा अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, लिहाजा उनका इनकलाबी खून होना جوش مارتا تھا اور وہ ابتدا سے ہی ظالم و مستکبر نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ اور ہماری ماں نے جو ہمیں دودھ پلایا ہے، اس نے ہمیں انقلابی اور ظلم مخالف پروان چڑھایا تھا، خاص طور پر میرے بڑے بھائی جو زیادہ انقلابی تھے۔
اس وقت میں اکثر شیعہ امامیہ علماء کی مانند ظالم نظام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلوی دور حکومت میں زندگی گزاری ہے اور اس کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ میرے والد لمحہ بھر بھی ظالم نظام کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوئے۔ انہوں نے کسی دعوت یا خصوصی یا عمومی میٹنگ میں شرکت نہیں کی، حتیٰ کہ امام رضا میوزیم کی تقریبات میں بھی شرکت نہیں کی۔ وہاں انہیں خصوصی دعوت دی گئی تھی اور ایسی تقریبات پر نیز عید اور مخصوص دنوں میں مشہد کے علماء کو دعوت دی جاتی تھی، لیکن میرے والد شاید اکیلے یا دو چار علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے ایسی کسی تقریب میں شرکت نہیں کی۔
چالیس سال کی عمر میں ان کی پہلی بیوی فوت ہو گئی، اس میں سے ان کی تین بیٹیاں تھیں۔ پھر آقا جواد خامنائی نے آیت اللہ ہاشم نجف آباد میر دمادی کی بیٹی سے شادی کی، جن کا نام خدیجہ تھا۔
ہمارے بابا بزرگ آیت اللہ سید ہاشم نجفی مسجد گوہر شاد مشہد میں تفسیر قرآن کا درس کہا کرتے تھے، لہٰذا آقا خامنائی کے نانا آقا ہاشم نجف آبادی میر دماد مسجد گوہر شاد میں تفسیر قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ بلند مرتبہ عارف انسان تھے۔ آقا بہبت کہتے ہیں کہ وہ نماز تہجد کے وتر میں قنوت پڑھتے ہوئے ساری دعائیں ابو الحمزہ سمالی پڑھ لیا کرتے تھے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ دعا واقعی بہت زیادہ ہی طویل ہے۔ وہ نجف اشرف کے عظیم المرتبت عرفہ میں سے ایک تھے۔
آیت اللہ ہاشم نجف آباد سن 40 میں مشہد آئے اور مسجد گوہر شاد میں امامت کے فرائض انجام دینا شروع کیے۔ جہاں وہ نماز پڑھایا کرتے تھے وہاں ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور آج یہ جگہ شبستان آیت اللہ سید ہاشم نجف آبادی کے نام سے مشہور ہے۔
آیت اللہ ہاشم نجف آبادی سماجی اور سیاسی کاموں میں مشہور تھے۔ ان کا گھر ایسے علماء کے اکٹھے ہونے کی جگہ تھی جو رضا پہلوی ظالم نظام کے مخالف تھے، خاص طور سے 1314 میں مسجد گوہر شاد کے واقعات اور رضا پہلوی کی جانب سے ممنوعیت حجاب کے بعد یہ گھر ایک مرکز بن گیا تھا۔ نمازیوں نے رضا پہلوی کے اس قانون کی مخالفت میں مسجد گوہر شاد میں دھرنا دیا۔ اس واقعے میں حکومت نے آقا ہاشم نجف آبادی کو گرفتار کر لیا اور 8 سال کے لیے مشہد سے شہر بدر کر دیا۔ 1322 میں وہ واپس مشہد تشریف لائے اور انہوں نے علمی اور سماجی کاموں کو دوبارہ شروع کیا، اور پھر 1338 میں دعوت حق کو لبیک کہا۔
ہماری والدہ نے اپنا بچپنا اپنی ماں کے بغیر گزارا ہے۔ ہماری دادی ایک عالمہ تھیں، انہوں نے میری ماں کی پرورش کی تھی۔ میرے نانا آقا سید ہاشم نجف آبادی ہیں جو کہ مشہد کے انقلابی علماء میں سے تھے۔ حال ہی میں مشہد میں ان پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا تھا۔ آقا خامنائی نے ان کے لیے اس سیمینار میں خط بھیجا تھا۔ اس خط میں ان کے علمی مقام اور کارہائے نمایاں کو بہت باریک بینی کے ساتھ اور مختصر انداز میں بیان کیا گیا تھا۔
آقا سید ہاشم نجف آبادی کا سلسلہ نسب تقریباً 30 نسلوں کے فاصلے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ان کے سلسلے نسب میں جو چیز زیادہ قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا سید ہاشم نجف آبادی جو کہ رہبر معظم کے نانا ہیں، آقا محقق کرکی لبنان کے پوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا خامنائی اپنے اجداد کے واسطے سے لبنانی مزاج بھی رکھتے ہیں۔ مرکزی بقا۔ اس دشت میں، اس مٹی میں اس کے درخت، اس کی گندم اور اس پانی کے ساتھ آقا خامنائی کے اجداد نے زندگی گزاری ہے۔ بالکل کرک نوح گاؤں میں یہاں آقا خامنائی کے جد یعنی سید علی بن حسین بن عبد العالی کرکی عاملی پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ محقق کرکی کے بارے میں لکھی جانے والی اہم باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے فقیہ کے اختیارات اور اس کے معنی و مفاہیم کو وسعت دی ہے کہ جسے آج ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ آقا خامنائی کے گھرانے نے اپنے جد اعلی آقا علی کرکی سے وہ خوبصورت فقہ اور سلیقہ وراثت میں پایا ہے جو ایک عالم دین کو امت کا سپہ سالار اور رہبر ہونے کی حیثیت سے زیب دیتا ہے۔ ابھی تک جو کچھ کہا گیا ہے آقا خامنائی کے والد اور ان کے اجداد کی تاریخ اور سیرت کا ایک مختصر سا حصہ تھا۔ یہ مرد اپنی صلاحیتوں اور کوششوں کے علاوہ 1400 سالہ تجربہ مجاہدت اور انقلابی طریقوں کا حاصل ہے۔ وہ ایسے خاندان کی نسل سے ہے کہ جن میں سیاست اور مجاہدت ان کی تہذیب اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں رچی بسی ہوئی ہے، جس کی بنا پر ان کے اجداد کی قبور خاص و عام کے لیے زیارت گاہ بن گئی اور لوگ وہاں سے نئی فکر اور جذبے لے کر جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایسے شربت میں شامل تھا جسے انہوں نے بچپن میں پیا تھا اور جس کے اثرات ان کی آئندہ زندگی میں بہت گہرے نظر آتے ہیں۔